وہاں پہنچنے کے بعد جس عظیم مقصد کے لیے وہ یہ کہ وہاں پہنچ کر ایک ایسی بنیاد رکھے کہ جس کے ذریعے سے بھائی کو حیات مل جائے۔ لہذا بچہ بدشک ہو گیا. ہم نے یعنی جتنے بھی نام ہم رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں ہو گئی ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو. ہمیں علم نہیں ہے کہ بچہ آگے چلنے کے بعد اپنے فیوچر میں اپنے مستقبل میں کیا نام دکھائے گا. یعنی ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا ہے. ہم فقط اچھے نام رکھتے ہیں. لیکن اس گھرانے میں اور دنیا میں یہی فرق ہے کہ ان کے یہاں وہ نام رکھتا ہے کہ جس کو اس بچے کا مستقبل ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے بارے میں علم ہے. لہذا سوال کیا گیا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے واقعہ کربلا کو دہرایا اور ابھی واقعہ کربلا دہرا ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ جبرائیل آتے ہیں اور آنے کے بعد حکم الہی سناتے ہیں کہ حکم الہی یہ ہے کہ اس بچی کا نام خدا نے لوح محفوظ پر زینب رکھا ہے. تو اب اس بچی کا نام ہماری طرح
یا یہاں پہ علی فخر کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں زینب علی کی زینت ہے, تو آپ پوری تاریخ کا اگر جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ علی جہاں بھی گئے ہمیشہ فخر کر کے واپس آئے ہیں. علی کی زندگی میں ہمیشہ کامیابی, ہمیشہ فتح رہی ہے, چاہے اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر سے لے کر کے علی کی آخری زندگی کے لمحات تک, کہ یہاں بھی آخری لمحے میں بھی علی کی زبان میں یہی تھا, فستو بے رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. یعنی علی کی کامیابی ہر قدم پہ کا قدم چومتی رہی ہے, قدم قدم پہ یہاں پہ علی کے تابع رہی ہے. بدر ہو, احد ہو, فتح ہو, خیبر ہو, جہاں بھی علی پہنچے ہیں ہمیشہ کامیابی اور فتح علی کے قدموں میں ہے. لہٰذا پوری زندگی کامیاب گزرنے کے بعد ایک موقع ایسا بچا ہے کہ جو علی کو موت نے موقع نہیں دیا ہے اور علی فتح نہیں کر سکے. پوری زندگی بدر سے لے کر کے, بلکہ خانے کعبہ کی ولادت سے لے کر کے, چاہے شہید ہجرت ہو, کلے اکثر کے دو ٹکڑے ہو, خیبر ہو, زندہ ہو, جہاں بھی ہے, علی کی زندگی میں ہر جگہ فتح اور کامیابی. یہ ہے علی کی ذات جو ہر جگہ کامیاب. صرف ایک جگہ علی کی زندگی سے خالی رہی. علی زندگی میں ہر جگہ کامیاب ہوتے ہوتے جب شام کے فتح کا نمبر آیا تو علی کی شہادت ہو گئی, اور شام ظالم و جابر حاکم کو کوئی تذکرہ نہیں. جب بھی شام کا سیاسی پہلو میں ہو یا دینی رخ سے ہو, زیارت کے عنوان سے ہو یا سیاحت کے عنوان سے ہو, جب کبھی بھی شام کا تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تصور زینب کا ہے. زینب نے ایسے شام میں حکومت کی ہے کہ اب قیامت تک جب بھی شام کا تذکرہ ہو تو سب سے پہلا تصور زینب کا. یعنی زینب نے کہ بابا آپ کی زندگی میں شام کو فتح کرنا باقی رہ گیا تھا, میں آپ کی زینت ہوں. لہذا زینت کا کمال یہ ہے کہ وہ فتوحات جو آپ سے باقی رہ گئی ہیں اس کو زینب فتح کر کے دکھائیں گے. لہذا جناب زینب کا نام زینب رکھا گیا, اور اس کے بعد ارباب تواریخ جناب زینب کے اسماء اور القاب کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ جناب زینب کے تقریباً 50 جناب زینب کے 50 القاب, ثانی زہرا, نہرۃ الزہرا, شریفۃ الحسین, محبوبۃ المصطفیٰ, حبیبۃ المرتضیٰ, اس کے علاوہ کعبۃ الرضایا اور بہت زیادہ, اور پھر اسی طرح کنیتیں, لیکن یہ نقل وہی نہیں ہے، ایک امیر گفتگو ہے، اس لیے کہ صدیقہ صدیق کی مؤنث ہے اور صدیق صادق کے معنی میں نہیں ہے، صدیق اور ہے صادق اور ہے، مادہ صدق ہے سچ بولنا، لیکن صادق سچ بولنے والا، صدوق مبالغہ ہے اسی کا، بہت زیادہ سچ بولنے والا، صادق سچ بولنے والا، صدوق بہت زیادہ سچ بولنے والا، لیکن صدیق یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے، کوئی عام لفظ نہیں ہے، قرآن کریم میں بھی ہر جگہ اور ہر مقام پہ نہیں ہے، بلکہ خاص خاص مقام پر خاص خاص نبیوں کو لقب دیا گیا ہے صدیق کا، یا ابراہیم کو کہا گیا انہ کان صدیق النبی، یا جناب یوسف کے لیے ایہ الصدیق، خاص خاص مقام پر خاص نبیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ قرآن اصطلاح ہے، اس دھوکے میں نہ جائیے کہ کوئی کسی کا نام بھی اگر صدیق رکھ دے تو ہم اس کو صدیق ہی ماننے لگے، بلکہ امیر المومنین نے یہ کہا ہے کہ انا صدیق اکبر، میں صدیق اکبر ہوں، انا فاروق اعظم، میں فاروق اعظم ہوں، یہ تاریخ کی ظلم و زیادتیاں ہیں کہ جہاں علی سے مناصب بھی چھینے وہاں علی کے القاب بھی رد کر لیے گئے، اس لیے کہ صدیق اکبر لقب نہیں ہے کہ جو چاہے جس کو دے دے، اسی کی مؤنث صدیقہ ہے، لہذا صدیق و صدیقہ اگر سے صدق سے بنے صادق، اور قرآن کریم میں خود صادقین کے لیے حکم یہ ہوا ہے کہ کونو ما صادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو پہلے تو خود سچے کو سمجھنا اور سچوں کو سمجھنے کے بعد پھر صدیق کو سمجھنا، اس لیے کہ صدیق صادق نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کے عظیم مقام ہے، جو اصطلاح قرآنی ہے، جو خاص نبیوں کو خاص مقام کا دیا گیا ہے، یا تو خود صادق جہاں قرآن کریم نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہاں پہ پہلی چیز تو یہی ہے کہ ایمان لانے والوں سے خطاب، دو خطاب ہے ان سے، دو چیزوں کی خواہش ہے، ایک تقوی اختیار کرو، ایک صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اگر یہاں پہ ایمان لانے والے یہی صادق ہوتے تو ظاہر ہے کہ یہ دور لازم ہو رہا ہے، ایک مبہم یا ایک ایسے چیز کا حکم دیا جا رہا ہے جو غلط ہے، چونکہ یہ کہا جا رہا ہے اے مومنوں مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ظاہر ہے اور پھر اس کو کس کے ساتھ ہونا ہے، لہذا خود عقلی اعتبار سے واضح ہے کہ جن لوگوں سے خطاب ہے اے ایمان لانے والوں صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے والے اور ہیں صادقین اور ہیں، یعنی مومنین جن کو خطاب کیا جا رہا ہے یہ تمام کی تمام مسلمان ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، ان کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو اب صادق کون، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن صادق کون ہے، عربی زبان کی ایک اصطلاح ہے کہ دو رقم اشیاء بے ازدادہا، چیزوں کو ان کی زدوں سے پہچانا جاتا ہے، اگر صادق کو پہچاننا ہے، صادق کو پہچاننا ہے تو کاظم کو پہچانیے، اور کاظم کا تعارف آئے مباہلہ نے اچھی طرح کیا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے کہ رسول ایسے سچوں کو لے کر جائے، ایسے کہ جب رسول کے دوست ساتھ جو یوسف کے دو ساتھیوں نے زندان میں خواب دیکھا، ایک نے دیکھا کہ میں اپنے مالک کو، اپنے آقا کو، اپنے بادشاہ کو پانی پلا رہا ہوں، ایک نے دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں رکھ کے چلا جا رہا ہوں اور اوپر سے پرندے آتے ہیں اور روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد یوسف کے پاس آئے، یوسف سے اپنا خواب بیان کیا، صدیق کے بنا یوسف سے اپنا خواب بیان کیا۔ جناب یوسف نے کہا کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے آقا، اپنے مولا کو پانی پلا رہا ہوں، یہ قید سے آزاد ہو جائے گا اور آزاد ہونے کے بعد اپنے پرانے منصب پہ فائز ہو جائے گا، اپنے آقا کو پانی، شراب اور جو بھی چیز وہ چاہے گا اس کو پلائے گا۔ لیکن جس نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پہ روٹیاں رکھے جا رہا ہوں اور پرندے آتے ہیں میرے سر سے روٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اس کو سزا ملنی ہے اور جب سولی پہ لٹکا لیا جائے گا تو پرندے آئیں گے اور اس کے بدن سے گوشت کھائیں گے۔ جب اس نے یہ واقعہ سنا تو فوراً مکر جاتا ہے کہ میں نے اس طرح کا کوئی خواب نہیں دیکھا، میں تو فقط چونکہ میری ساتھی نے خواب دیکھا تھا اس نے بیان کیا تو مجھے بھی خیال آیا کہ میں بھی یہ خواب بیان کرتا ہوں، میں سواب دے جاؤں گا۔ جناب یوسف کا جملہ ہے کہ اب صدیق کی زبان سے نکل چکا ہے، جو صدیق کی زبان سے نکل جاتا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ اب سمجھے صادق اور صدیق میں فرق کیا ہے۔ اب اس کا، جناب یوسف نے کہا کہ اب تجھے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، چونکہ صدیق کی زبان سے نکل گیا ہے، جو صدیق کی زبان سے نکل جاتا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ اب چاہے کتنا بھی چھٹلاتا رہے، جو صدیق نے کہہ دیا ہے
گھنٹیوں کا خاموش ہو جانا بتا رہا ہے کہ زینب اسی صدیقہ کا نام ہے۔ اس لیے انسانوں کا خاموش ہو جانا شاید کہا جا سکتا تھا کہ بنت علی کے احترام میں خاموش ہو گئے، گھوڑوں اور اونٹوں کا خاموش ہو جانا کم سے کم کہا جا سکتا تھا کہ جاندار ہے وہ لو حیوان ہے، لیکن سکنت اجراس جرس گھنٹیوں کا خاموش ہو جانا، گھنٹیوں کا خاموش ہو جانا بتا رہا ہے کہ یہ ولایت تکوینی کا اثر ہے کہ جہاں
لیکن صاحب ولایت علی کا یہ ہونا تو کمال نہیں، اس لیے کہ علی تو صاحب ولایت ہے، کمال یہ ہے کہ زینب جو زمین کو اشارہ کر رہی ہے، زمین زینب کی اطاعت کر رہی ہے، یعنی جناب زینب ولایت تکوینی رکھتی ہے، جناب کہ کسی کے مشن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عظمت اور اس کی شخصیت کو سمجھا جائے، لہذا اب تک کی گفتگو جو ہم مسلسل بیان کر رہے ہیں، زینب عالم علم لدنی ہے، زینب صاحب ولایت ہے، زینب صاحب معجزہ ہے، زینب صدیقہ صغرا ہے، زینب ولی اللہ ہے، یہ تمام مقام رکھنے کے بعد جو عالم علم لدنی ہو، جو عالم شب عاشور نہیں بلکہ شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگتی ہے، جو کل میں نے تذکرہ کیا تھا حضرت زینب کا مشن اور ہماری ذمہ داری، ابھی مسائل کی طرف نہیں آیا ہوں، فقط مشن کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ ایسے عالم میں جو سارے اختیارات اور کمال رکھتی ہو، ہر طرح کا علم اس کے پاس، عالم لیکن مسئلہ پوچھنے کے لیے جناب سید سجاد کی خدمت میں، کیا زینب مسئلے فقہی سے واقف نہیں؟ جو عالم غیر معلمہ ہے، جو عالم علم لدنی ہے، وہ ایک مسئلے فقہی کہ سید سجاد یہ بتاؤ ہم جنگ کے بعد جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں، مسئلہ نہیں پوچھا جا رہا ہے، اپنے مشن کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ زینب عالم غیر معلمہ ہے، زینب عالم علم لدنی ہے، ایک فقہی مسئلہ نہیں بلکہ اپنے مشن کا اعلان کہ میں سب کچھ رکھنے کے بعد، ساری لیاقتیں ساری صلاحیتیں ہر طرح کا علم رکھنے کے بعد اپنے مشن کا یوں اعلان کر رہی ہوں کہ دیکھو زینب کا مشن یہ ہے کہ اگر تم زینب کے مشن پر اپنی مسلحت ایمان کو سامنے رکھنا ہے، زینب کا مشن یہ ہے کہ زینب عالم علم دنیا ہے، مسئلہ فقہی سے بہت اچھی طرح واقف ہے، لیکن امام سے اجازت لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مشن کا آغاز اور اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں امام کی مسلحت اور مشیت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھنا، ہر مسئلے میں امام سجاد سے مشورہ، امام سجاد اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی مصلحت مد نظر رکھتے ہیں، یاد رکھیے مشن حضرت زینب کا ہمارا گفتگو کا عنوان، اس پہ ہم جہاں بھی ہیں غور کریں کہ حضرت زینب کا مشن اس میں عظیم پیغام یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی مصلحت ہمارے سامنے سب سے پہلے ہونی چاہیے، چاہے مصیبت کا وقت ہو چاہے رفع ہو آسائش کا وقت ہو، ہمیں کہیں بھی اپنی انا عجب خود پسندی خود خواہی نہیں بلکہ سب سے بڑا معیار ہمارے لیے اپنے زمانے کے امام کی مشیت ہے، مصلحت ہے، یہی وجہ ہے، یعنی یہ اتنا باریک نقطہ ہے کہ تمام کے تمام فساد، تمام کے تمام اختلافات، تمام کے تمام حوادث، تمام کے تمام دین سے دوری اسی انا اور خود پرستی کی وجہ سے ہے، جس کو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں متعدد جگہ پر عجب سے تعبیر کر کے، عجب خود خواہی خود پسندی انا غرور گھمنڈ، کہ تمام کے تمام فساد کی جڑ یہ ہے جو انسان عجب اور انا پرستی میں مبتلا ہو گیا، سمجھو حد سے ہٹ چکا ہے، گمراہی کے میدان میں قدم رکھ دیا ہے،
اور جب میں داخل ہوگی تو یقیناً یہ تمام کے تمام فساد یہ تمام کے تمام اختلاف، یہ تمام کے تمام مشکلات جو ہمارے درمیان ہیں، اس کی جڑ یہی ہے کہ ہم ہر قدم پر اپنی انا کو داخل کر چکے ہیں۔ لہذا حضرت زینب کا مشن یہ ہے کہ زینب سب کچھ ہونے کے بعد اپنے زمانے کے امام کے پاپے، بیٹا بتاؤ مسئلہ تمہارا کیا ہے، جلد بن جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں۔ زینب اپنے مشن کا اعلان کر رہی ہے کہ ہمارے شیعوں قیامت تک اگر تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے اور زینب کے مشن کے تحت ذمہ داریاں نبھانی ہیں، تو زینب کا مشن یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی مصلحت کو مد نظر رکھو، اپنی انا اپنی میں کو نہ کھڑاؤ۔ اگر انا اور میں سامنے آئے تو پھر اس قوم کے تفرقے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ہر شخص اپنا ایک مذہب بنا کے بیٹھ جائے گا، اس لیے کہ اپنی انا شامل ہے۔ اگر تمہیں اتحاد اتفاق سے رہنا ہے، تمہیں اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے ایمان کی مصلحت کو مد نظر رکھو، اور پھر عالم غیبت میں اسی ایمان کے جو نمائندے ہیں ان کی مصلحت، ان کی مشیت، ان کا مشورہ، ان کا دستور ہمارے لیے شعار ہونا چاہیے، ہمارے لیے دستور ہونا چاہیے۔ لہذا زمانے کے امام اور پھر مراجع تقلید، اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی مشن حضرت زینب کو فروغ دیں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، تو اس کا اصلی راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے رہبروں سے دور نہ ہٹیں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، تو یقیناً ہم بھی کامیاب ہیں اور آنے والی نسلوں کو یہ دین اسی طرح پاک و پاکیزہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو گفتگو ختم ہو گئی ہے، جو ہمارا پیغام اور مشن کا اعلان کرنا تھا وہ یہی کہ جناب زینب نے پیغام دیا، اور پیغام دینے کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، ہر ہر قدم پر جس کو آپ مسائل کی شکل میں سنتے ہیں، یہ حقیقت میں ایک رخ مسائل کا ہے اور ایک رخ پیغام کا ہے، ایک رخ مشن کا ہے۔ کوئی سا بھی آپ جملہ سنیں، کوئی سا بھی واقعہ سنیں، ہر واقعے میں ایک مشن ہے کہ جس کو ہم مسلسل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لہذا جناب زینب یہیں سے واقعہ کربلا سے بعد اپنے مشن کا مسلسل اعلان اور آغاز ہے، چاہے امام سے سوال کرنا ہو یا بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش ہو، اس لیے کہ کربلا میں بھوک و پیاس کے جس کے لیے ہم سب روتے ہیں، وہ کربلا میں عصر عاشور ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ بھوک و پیاس ان کی ختم ہوئی ہے کہ جو کربلا میں شہید ہو گئے ہیں، بلکہ جو لوگ عصر عاشور کے بعد زندہ ہیں وہ اب بھی بھوکے ہیں، وہ اب بھی پیاسے ہیں۔ لہذا تاریخ بتاتی ہے کہ جگہ جگہ بچوں کا پیاس کا طلب کرنا، پانی کا طلب کرنا بتا رہا ہے کہ کربلا کے بعد بھی بچے بھوکے ہیں، بچے پیاسے ہیں۔ جناب زینب کا جگہ جگہ پر جگہ جگہ بیٹھ کے نماز پڑھنا اور امام سجاد کا جب دوار کھلنے کے بعد جواب دینا بتا رہا ہے کہ زینب اور اسیر اب بھی بھوکے پیاسے ہیں، اب بھی بھوکے ہیں، اب بھی پیاسے ہیں۔ لیکن ہاں، جب پہلی مرتبہ ان کے لیے کھانا اور پانی آیا ہے، اس کا عجیب منظر ہے، حسن امام المسلم فبحق الحسين المعتق الانسان فبحق العائمه التسعه الطاهرين من ذريه الحسين عليه السلام پروردگار ہماری سے مختصر سی عبادت کو قبول فرما پالنے والے جو مومن و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما پالنے والے جو مومن و مومنات مریض ہوں تو شفا عاجل سے عطا کامل عطا فرما پالنے والے جو مومنین بے اولاد ہوں ان کو اولاد نرین عطا فرما پالنے والے جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما پالنے والے ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما معبود ہمارے جوانوں کو روزگار عطا فرما پالنے والے جن کو روزگار دیا ہے ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما پالنے والے ہماری خواتین کو پردے سے رہنے کی توفیق عطا فرما پالنے والے ہماری مسجد اور امام بارگاہ کو آباد فرما پالنے والے شیعہ اہل کرار جہاں کہیں بھی ہیں جس ملک میں جس لباس میں جس زبان میں جہاں بھی ہیں ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما پالنے والے شیعہ اہل کرار میں آپس میں اتحاد اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما پالنے والے جو مومنین حج و زیارت کے مشتاق و متمنی ہوں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما پالنے والے جن کو یہ شرف دیا ہے ان کی زیارتوں کو عبادتوں کو قبول فرما پالنے والے جو مومنین مقروض ہوں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما پالنے والے ہم سب سے ہمارے زمانے کے ولی وارث امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے انصار و احوال میں شمار فرما آمین یا رب العالمین۔